पर बैठे हैं।
ऐसे आका मदीने से हमको सलाम आ रहा है, मदीने से हमको सलाम आ रहा है, गुलामों पे अपने अल्ताफ आका मदीने से हमको सलाम आ रहा है, मदीने से हमको सलाम आ रहा है। इधर से दरोदों की डाली चली है, उधर से करम का प्याम आ रहा है, उधर से करम का प्याम आ रहा है, गुलामों पे अपने अल्ताफ आका मदीने से हमको सलाम आ रहा है, मदीने से हमको सलाम आ रहा है। जब ही है कि खुद ही झुकी जा रही है, अदब का नाज़ मुकाम आ रहा है, अदब का नाज़ मुकाम आ रहा है, नजर है कि सजदे अता कर रही है, मोहम्मद का दारुस सलाम आ रहा है, मोहम्मद का दारुस सलाम आ रहा है, गुलामों पे अपने अल्ताफ आका मदीने से हमको सलाम आ रहा है। कोई भी शिकस्ता बहाले परेशान, सताया जमाने का किस्मत का मारा, सताया जमाने का किस्मत का मारा, जियारत की जिम्मे मदीने की जाने हुजूर आपका एक गुलाम आ रहा है, हुजूर आपका एक गुलाम आ रहा है, गुलामों पे अपने अल्ताफ आका मदीने से हमको सलाम आ रहा है, मदीने से हमको सलाम आ रहा है। हर एक जर्रा खाक ठुकरा रहा है, तेरा
من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياه طيبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمه حبيبه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النادي الجود والكرم واله وصحبه بارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। حضرات بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسے صاحب علم صاحب فهم صاحب ذی ہوش کے سامنے کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے। یہ ہمارے سلیم صاحب کی عقیدت اور محبت ہے کہ فون میں جو ہی بات ہوئی دعوت میں اتنا خلوص تھا کہ ہجوم مشاغل کثرت موانے کے باوجود زبان پہ نہ نہیں آیا بلکہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہونا پڑا. اور کیوں نہ ہو, ایک سچے عاشق رسول ہیں. وہ عاشق رسول اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل, اے محبوب آپ فرما دیجئے دنیا کی پونجی دنیا کی متا بہت تھوڑی ہے, لیکن اس کے باوجود رب ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو لا تحصوها شمار نہیں کر سکتے. نعمت تھوڑی, دولت تھوڑی, پونجی تھوڑی, اس کے باوجود رب ارشاد فرماتا ہے لا تحصوها میری نعمتوں کا تم شمار نہیں کر سکتے. اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے رب وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے محبوب آپ کا اخلاق تو عظیم الشان ہے, تو جب یہ تھوڑے کو شمار نہیں کر سکتے تو یہ عظیم الشان اخلاق کو ہم کیسے شمار کر سکتے ہیں. اور اسی کے چاہنے والے ہیں ہمارے سلیم صاحب, تو اخلاق کی جھلک تو ہونی چاہیے. صوفی اسی کو کہتے ہیں. صوفی کا مطلب کیا ہوا؟ جو شریعت کی حقیقت کو پہچان لے وہی صوفیت ہے. جو شریعت کی حقیقت کو پہچاننے کا نام صوفیت ہے. حضرات رب ارشاد فرماتا ہے من عمل ذکر من عمل صالحا من ذکر او انثى, تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے وہ ہو مرد یا عورت, وہ ہوا مومن اور وہ ہو مومن, نبی کا چاہنے والا ہو وہ نبی کا چاہنے والا ہو. رب ارشاد فرماتا ہے فلاں نہ ہو تو ہم اسے اچھی زندگی دلائیں گے. جو نبی کا چاہنے والا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس سے ہم اچھی زندگی جلائیں. حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرماتے ہیں اے ابو بکر یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. آپ جیسے صوفیاء کرام کی دلوں میں یہ کھلجان سی پیدا ہوئی یا رسول اللہ آپ نے ابو بکر ہی کو کیوں مخاطب فرمایا؟ یا رسول آپ جیسے صوفی حضرات کی زیر میں یہ خلش پیدا ہوئی, یہ تعجب خیز بات ذہن میں آئی, اپنے تصوف میں اپنے رسول سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ حضرت فاروق اعظم بھی تھے, حضرت عثمان غنی بھی تھے, حضرت علی بھی تھے, حضرت سلمان بھی تھے, حضرت عمار بھی تھے, تمام صحابہ کرام موجود تھے, آپ کے لاکھوں چاہنے والے موجود تھے, لیکن ابا بکر ہی کو آپ نے کیوں مخاطب فرمایا؟ آپ جیسے صوفی لوگ کیونکہ آپ حقیقت شریعت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں, صوفی اسی کو کہتے ہیں جو شریعت کی حقیقت کو سمجھے سمجھ گئے ہو, وہ ہے صوفی. تو صوفی لوگ نے تصوف میں اپنے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ ابو بکر سے آپ نے کیوں نہیں کہا, یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی سے آپ نے کیوں نہیں کہا, یا رسول اللہ حضرت علی سے آپ نے کیوں نہیں کہا, یا رسول اللہ حسن حسین سے آپ نے کیوں نہیں کہا, یا رسول اللہ حضرت سلمان سے آپ نے کیوں نہیں کہا, یا رسول اللہ حضرت انس سے آپ نے کیوں نہیں کہا؟ یا رسول اللہ بہت صحابہ کرام تھے. رسول کا جواب آئے گا آپ صوفیوں کی آپ صوفی حضرات کے لیے, اے میرے جانے والوں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. انبیاء کے بعد دنیا انسانیت میں اگر سب سے بڑا مرتبہ ہے تو وہ صدیق اکبر کا ہے. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صدیق اکبر نہ پہچان سکے تو اور کون میری حقیقت کو پہچان سکے گا؟ صدیق اکبر جب میری حقیقت کو نہیں پہچان سکے تو اور کون پہچان سکے گا؟ جو انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے دنیا انسانیت کے سب سے بڑا مرتبہ. حضرات رب کا وعدہ ہے من عمل صالحا جس نے نیک عمل کیا, وہ ذکر او انثى چاہے وہ مرد ہو یا عورت, فلا نحیینہ تو ہم اسے حیاتن طیبتن تو ہم اسے اچھی زندگی دلائیں گے, صوفیانہ زندگی دلائیں گے, مومنانہ زندگی دلائیں گے, زاہدانہ زندگی ہم انہیں دلائیں گے اگرچہ وہ میرے نبی کا چاہنے والا ہوگا. حضرات چاہے وہ مرد ہی چاہے عورت, رابعہ بصریہ بکریاں چراتی تھی, خاتم جنت کی عاشقہ, حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چاہنے والی, رابعہ بصریہ بکریاں چراتی تھی, بسرا والوں نے دیکھا رابعہ کی بکریاں شیروں کے ساتھ ایک ہی پنگھر میں پانی پی رہی ہے, ایک ہی چراگاہ میں چل رہی ہے, نہ شیر اسے کھا رہا ہے نہ بکریاں شیر سے بھاگ رہی ہے. بسرا والوں کو بڑا تعجب ہوا, بھاگا بھاگا رابعہ بصریہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور بسرا والوں نے کہا, اے رابعہ بصریہ ہم لوگوں نے عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ تمہاری بکریاں شیر کے ساتھ چل رہی ہے, شیر کے ساتھ پانی بھی پی رہی ہے, تو یہ بتاؤ رابعہ بصریہ تمہاری بکریوں نے شیروں کے ساتھ کب سے دوستی کر لی ہے؟ اے رابعہ بصریہ یہ بتاؤ تمہاری بکریاں شیروں کے ساتھ کب سے دوستی کر لی ہے؟ تو رابعہ بصریہ نے جواب دیا رحمت اللہ تعالی علیہا, جب سے رابعہ نے خدا سے دوستی کر لی, جب سے رابعہ بصریہ نے خدا سے دوستی کر لی تب سے رابعہ کی بکریاں شیروں سے دوستی کر لی. تو حضرات یہ ہے صوفیہ کو مجاز, چاہے وہ کوئی ہو. حضرات دنیا جب جب بدامنی انتشار بربادی اور تباہی کا شکار ہوتی رہی, انسانیت سسکتی رہی, زندگی پناہ ڈھونڈتی رہی, تدبیر سر پیرتی رہی, الامان الامان کی آواز فضا میں گونجتی رہی, عدل انصاف کا خون ہوتا رہا اور قتل اور غارت گری کا خونی اور کربناک منظر چاروں طرف چھایا ہوا رہا, تو ایسے حالات میں انسان کو سکون اور اطمینان اور تقویت جو ملی وہ تصوف میں ملی, وہ تصوف میں ملی, اور یہی ان کو جلا بکستا رہا اور جہاد زندگانی کی تعلیم بھی دیتا رہا, جہاد زندگانی کی تعلیم بھی دیتا رہا. اور اس کو آپ خیال رکھیں کہ تصوف کی ابتدا خود حضور کی ذات بابرکات ہے, تصوف کی ابتدا خود حضور کی ذات بابرکات ہے. قرآن کی آیت آپ سماعت کیجیے, رب ارشاد فرماتا ہے, قرآن بول رہا اے میرے رب انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما جو تیری آیتیں تلاوت کرے اور کتاب و حکمت کی باتیں بتائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے. تزکیہ نفس پتہ چلا تین منزلیں ہیں, تزکیہ نفس روح, تعلیم کتاب, حکمت کتاب کی بصیرت. ان تینوں کے بغیر ذہنی بلندی کو کبھی شریعت کی حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی. ان تینوں منزلوں کے بعد ہی شریعت کی حقیقت تک رسائی ہو سکتی ہے. اور صوفیت کہتے کسے ہیں؟ جو اسلام کی حقیقت کو پہچان لے اسے صوفیت کہتے ہیں. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجیے, اے لوگ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی میری اتباع کرو, اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو میری اتباع کرو, رب تم کو محبوب بنا لے گا. رات تصوف کو آگاہی سے عملی صورت میں تصوف موجود تھا. صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں, صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں, صوفیانہ زندگی, مومنانہ زندگی, اور صوفیانہ زندگی میں رنگی ہوئی زندگی. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں, حضرت علی ابو ترابی کی کیفیت, حضرت علی کے ساتھ ساتھ فاروق اعظم صدیق اکبر کے بھی ساتھ, حضرت فاروق اعظم کی بھی ساتھ, حضرت عثمان غنی, حضرت سلمان, حضرت عمان اور دیگر جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب صدق و صفا, سب تسلیم و رضا, حسن وفا کی پیکر تھے. اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آتا ہے, حضرت حسن بصری, حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہما کا نام سنہرے حرفوں میں آتا ہے جنہوں نے تصوف کو عروج بخشا. آپ کے بعد ایرانی یورپی علم نے لوگوں کے ذہن کو تشکیق میں ڈال دیا, تذبذب میں ڈال دیا, لوگ مشکل میں پڑ گئے, شک میں پڑ گئے. ایسے وقت میں حضرت بایزید بستانی, حضرت زمن النصری, حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہم جلوہ فرما ہوئے, جنہوں نے اپنے سوختہ دل کے چراغ سے اقلیت کے باد سمون کا مقابلہ کیا. اپنی اقلیت اپنے سوختہ دل کے چراغ سے اقلیت کے باد سمون کا مقابلہ کیا. جن لوگوں کے دلوں سے ایمانی لو تھر تھرا رہی تھی ان کے دلوں میں اس کے الہی کی پرسوخ چنگاریاں بھڑکایا. پھر تصوف آگے بڑھا. بارہویں صدی عیسوی میں تصوف کا فلسفہ پورے طور پر ترتیب پایا بڑے وثوق کے ساتھ بڑے ثبوت کے ساتھ. بارہویں صدی عیسوی میں تصوف کا فلسفہ پورے طور پر ترتیب پایا ترتیب دیا گیا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے تصوف کو علمی حیثیت سے مرتب کیا اور اسی بارہویں صدی کے آغاز میں امام غزالی نے اپنی مارکۃ العرا کتاب احیاء العلوم کو مکمل کیا. اور اسی دور میں شیخ محی الدین محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنم دیا. اسی دور میں جنہوں نے دنیا کے سامنے ایک انسانیت کی عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے تحریک تصوف کو عروج بخشا اور کہنے لگے تصوف آٹھ خصلتوں پر مبنی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں تصوف آٹھ خصلتوں پر مبنی ہے. آٹھ خصلتوں پر سخاوت ابراہیم پر. سبحان اللہ. میرے غوث فرماتے ہیں تصوف آٹھ خصلتوں پر مبنی ہے. سخاوت ابراہیم پر, رضائے اسحاق پر, صبر ایوب پر, مناجات زکریا پر, غربت یحییٰ پر, اور خرقہ پوشی موسیٰ پر, تجرب عیسیٰ پر, اور فکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تصوف اور خصمتوں پر مبنی. یہ آج چیزیں یا جھلک جس کے اندر پایا جائے وہی صوفی ہے. ابراہیم کی سخاوت ہو, حضرت اسحاق کی رضا ہو, حضرت ایوب کی صبر ہو, حضرت زکریا کی مناجات ہو, حضرت یحییٰ کی غربت ہو, حضرت موسیٰ کی فرقہ پوشی ہو, حضرت عیسیٰ کی تنہائی ہو, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پسند کی ہوئی فقیرانہ زندگی ہو, اسی کا نام تو صوفی ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صوفی کسے کہتے ہیں. آپ نے فرمایا تصوف وہ صفت ہے جس میں بندہ کی اقامت کی گئی ہو, یعنی اس کا وجود ہو. لوگوں نے پوچھا حضور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے یا بندہ کی؟ آپ نے فرمایا حقیقتاً اللہ کی ہے, صورتاً بندہ کی. جب جن مصری سے پوچھا گیا آپ بتائیے صوفی کسے کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جب وہ گفتار میں آتا ہے تو اس کی زبان حقائق کی ترجمان ہوتی ہے, جب وہ بولنے لگتا ہے تو اس کی زبان حقائق کی ترجمان ہوتی ہے, اور جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو ان کے اعضا قطع علائق پر زبان حال سے شہادت دیتے ہیں. حضرت ابو الحسن نوری سے پوچھا گیا رحمت اللہ علیہ صوفی کسے کہتے ہیں, آپ نے فرمایا صوفی عام حضور نفسانی کے ترک کا نام ہے. حضرت ابو بکر صدیق نعمانی سے پوچھا گیا آپ بتائیں صوفی کسے کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جو ہر حال میں دونوں جہان میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا ہو, جو دونوں جہان میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا. حضرت علی بن دیندار نیشاپوری سے پوچھا گیا صوفی کسے کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں تصوف یہ ہے کہ بجز حق کے حق ظاہر اور باطن میں اللہ کے سوا کچھ نظر نہ آئے, نظر نہ آئے. اور حضرت شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ بتائیں حضور صوفیت کسے کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے, صوفی نام ہے اس جماعت کا جس نے پیروی رسول کا حق ادا کر دیا, جس نے پیروی رسول کا حق ادا کر دیا اور سنت رسول کو پائے تک میں تو پہنچا دیا, وہی صوفی ہے. اور حضرت شہاب الدین یحییٰ منیری سے پوچھا گیا حضور آپ بتائیں صوفی کسے کہتے ہیں, اب بتانے لگے یہ راہ محبت ہے, یہ راہ ہے, یہ تصوف, یہ راہ تصوف قدیم ہے, اور انبیاء اور صدیقین کے عمل بھی یہی ہے کہ یہ راہ محبت ہے. یہ رائے میں اس کے بعد پوچھو نہیں, رائے محبت پیدا کرو, خود تصوف ہو جائے, خود صوفی بن جاؤ گے. حضرات صوفی کا مرتبہ بہت بڑا ہے. شریعت کی حقیقت کو جان جانا, رسول سے محبت کرنے کا نام ہی صوفی ہے. جی شریعت کی حقیقت کو جان جانا, شریعت کی حقیقت کو جان جانے کا نام صوفیت ہے. جی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی مسلمان نے خواب دیکھا, اور مسلمانوں کا یہ مزاج ہے جب اچھا خواب دیکھتا ہے سب سے پوچھتا ہے کیا خواب دیکھا تھا, کہ عرش الہی کاندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں, اللہ اکبر, عرش الہی کاندھے پہ اٹھائے ہوئے. خواب بڑا اچھا تھا, جو ملے سب سے پوچھ رہا تھا. کسی نے کہا اچھا خواب ہے, اونچا خواب, کسی اونچی شخصیت سے پوچھو. اس نے کہا کس سے پوچھوں؟ لوگوں نے کہا ابھی جنید بغدادی سید الطائفہ سلطان الاولیاء کا بول بالا ہے, اس کا زمانہ ہے, اب باہر آ کے جاؤ پوچھ کے آؤ. پوچھنے والا گیا بغداد, جو ہی پوچھا بغداد کی شاہ راہ پر پہنچا, دیکھا کہ ایک آدمی کا بہت بڑا ہجوم ہے, کاندھے سے کاندھا چل رہا ہے, پھر لکھنے کی جگہ نہیں. اجنبی نے پوچھا یہ بھیڑ بھاڑ کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا تجھے معلوم نہیں, اللہ کا برگزیدہ بندہ حضرت جنید بغدادی کا 20 سال ہو گیا, انہی کا جنازہ جا رہا ہے. ہائے کر کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور آنسو کو اپنی آستین میں جذب کیا, دل کو یہ کہہ کر تسلی دیا چلو ایک مقدس بندے کی جنازے کو کاندھا دینا ہاتھ آ گیا, یہ کیا کم ہے. بے کسی کی آنسو کو اپنے آستین پہ جذب کرنے کے بعد دل کو تسلی دیا چلو اتنا تو ہوا کہ ایک مقدس بندے کی جنازے کو کندھا دینا میسر آ گیا. لب کا بھیڑ بھاڑ کو پار کیا, جنازے تک پہنچا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, کندھے پوتے ہوئے اتنا ہی کہا تھا حضور بہت دور سے آیا تھا, خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا اور آپ چلے جا رہے ہیں, میں خواب کی تعبیر کس سے پوچھوں؟ تو اس جنازے سے اس گہوارے سے مدھم سی آواز آئی, نادان یہی تو تمہاری خواب کی تعبیر ہے, نادان یہی تو تمہاری خواب کی تعبیر ہے, تجھے معلوم نہیں قلب المؤمن عرش اللہ. مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے, مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے, قلب المؤمن عرش اللہ, مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے. تم جنازے کو نہیں بلکہ عرش الہی کو اٹھائے لیے جا رہے ہو. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرید آیا, ایک عقیدت مند آیا, میں صوفی کی جھلک بتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے صوفی کی بڑی معنی اور جانب تعریف کی ہے اس میں بندہ کی اقامت کی گئی ہو. جنید بغدادی کے پاس ایک عقیدت مند مرید ہونے کے لیے آیا, 30 برس تک خدمت کرتا رہا. ایک دن اپنا بوڑھیا بستر سمیتا سامان سمیتا حضرت کی بارگاہ میں آیا, حضور اجازت دیجیے, آرزو نے آپ کے در پہ دم توڑ دیے, تمنائیں کس نئے تکمیل رہ گئی, آپ اجازت دیجیے قدم بوس ہو کر کسی اور بارگاہ کی تلاش میں نکل جاؤں. حضور نے فرمایا کیوں اتنے دن رہے, 30 سال میری خدمت کی اور اپنے اظہار مدعا بھی تو نہیں کیا, اپنے اظہار اپنے مقصد کا اظہار بھی تو نہیں کیا, آخر وہ جی کیا ہے؟ کہنے لگے حضور مرید ہونے کے لیے آیا تھا اور اس 30 برس کے اندر میں نے دل میں تہیا کر کے آیا تھا کہ جب تک کوئی کرامت نہ دیکھوں میں بیعت نہیں ہوں گا, اور 30 برس کے اندر میں نے کوئی ایسی چیز کوئی ایسی بات آپ کے اندر نہیں پائی یا نہیں دیکھی جس کو کرامت سمجھ کر میرا دل جھک جاتا. حضرت جنید بغدادی پیار سے کاندھا تھپکتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یہ صحیح ہے کہ تم نے مجھے ہواؤں میں اڑتے نہیں دیکھا, یہ صحیح ہے کہ تم نے مجھے فضاؤں سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن یہ بھی تو بتاؤ کبھی میرا قدم شریعت کے خلاف اٹھا ہو, کبھی میرا قدم شریعت کے خلاف اٹھا ہو, یا کبھی میری زبان سے کوئی کلام فرمان مصطفیٰ کے خلاف یہ کلام نکلا ہو, بتاؤ. اس نے کہا نہیں حضور یہ تو نہیں دیکھا, کبھی آپ کا قدم شریعت کے خلاف نہیں اٹھا, کبھی آپ کی زبان میں شریعت فرمان نبوی کے علاوہ کبھی زبان میں حرکت نہیں پیدا ہوئی. اب جب بھی اٹھے شریعت کے لیے اٹھے, اب جب بھی بولے فرمان مصطفیٰ پہ بولے, فرمان مصطفیٰ کا پیغام سنایا, تو آپ نے فرمایا اس سے بڑی اور کرامت کیا چاہتا ہے, اس سے بڑی اور کرامت کیا چاہتا ہے, یہ تو سب سے بڑی کرامت ہے, اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے تجھے. تب دل کا دروازہ کھلا, قدموں میں گر گئے, ہاں حضور میں بھول بھلیا میں تھا, میں غلطی میں تھا, اب میری غلطی معاف کر دیجئے, مجھے بیعت سے مشرف فرمائیے. پھر آپ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یہ عجیب معاملہ ہے, لوگوں نے کرامت کو معیار ولایت سمجھ رکھا ہے, لوگوں نے کرامت کو معیار ولایت سمجھ رکھا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, بلکہ فرمان رسول ہی معیار کرامت ہے. جو جتنا متبع سنت ہوگا اس کو اسی قدر قرب الہی حاصل ہوگا. حضرات, خدا جب کسی نیک نقش سے بندو کو نوازنا چاہتا ہے تو وہ لباس کو نہیں نوازتا ہے, اس کا کاشانہ اور نشیمن تو صرف دل ہوتا ہے. جب اللہ کی رحمت نوازنے میں آتی ہے تو لباس پہ نہیں, خاندان پہ نہیں, علم پہ نہیں, بلکہ دل ہوتا ہے, اس کا کاشانہ اور نشیمن دل ہوتا ہے, وہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور وہیں سے تجلیات پھوٹتی ہیں. حضرات, تصوف بہت بڑی چیز ہے, تصوف بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز. حضرت سید بدر الدین زندہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جونپور تشریف لائے, جسے سیراج ہند کہا جاتا ہے, علماء ظاہر کی ایک وقت میں 500 سواریاں نکلتی تھی, علماء کرام نکلے, حضرت سید بدر الدین زندہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیے اور چند سوالات کیے. ان چند سوالات میں ایک سوال تو یہ تھا, علماء ظاہر نے سوال کیا تھا, حضور ہم لوگوں نے یہ سنا ہے کہ جو آپ لباس زیب تن فرما رہے ہیں یہ 18 برس سے آپ پہنے ہوئے ہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم لوگوں نے سنا کہ آپ 18 سال سے کچھ کھائے بھی نہیں ہیں. حضرت سید بدر الدین زندہ مدار یہ صوفی باصفا تھے, آپ نے جواب دیا, اے علماء ظاہر آپ نے صحیح سنا ہے, لیکن سنو, آپ لوگوں نے بگلا دیکھا ہے, سفید بگلا؟ علماء نے کہا ہاں کیوں نہیں دیکھا. تو حضرت سید بدر الدین زندہ مدار رحمۃ اللہ علیہ صوفی باصفا نے جواب دیا, ان کے پر دیکھا ہے. علماء نے کہا کیوں نہیں, پر بھی دیکھا ہے. تو وہ تو سید بدر الدین زندہ مدار صوفی باصفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا پر اس کا لباس ہی تو ہے, اس کا پر اس کا لباس ہی تو ہے. کیا تم نے کوئی چھین دیکھی ہے اس کے پر پر؟ کوئی چھین نہیں دیکھی. تو یہ بگلا اپنے پر کو گندگی سے بچائے اور بچا رہے, ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں, ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں, پھر میرے لباس میں چھیٹ کہاں سے آئی؟ اے علماء ظاہر تم نے صحیح سنا ہے کہ 18 برس سے میں نے کچھ کھایا نہیں, کچھ نہیں کھایا. کیوں نہیں کھایا؟ سنو, قرآن لفظ اور معنی کے مفہوم کا نام ہے, قرآن لفظ اور معنی کے مفہوم مجموعے کا نام ہے, دونوں کو, نہ الفاظ کو نہ معنی کو, بلکہ دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے. جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو قرآن کے الفاظ سے میرے جسم کو غذا مل جاتی, اور جب معنی پڑھتا ہوں تو معنی سے میری روح کو غذا مل جاتی, جب قرآن ہی سے مجھے میری جسم کو اور میری روح کو غذا مل جائے تو کھانے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے. یہ تھے صوفی باصفا, یہ تھی صوفی باصفا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی ہستیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثی, جس نے نیک عمل کیا چاہے مرد ہو یا عورت, ہم اسے اچھی زندگی, اور وہ مومن, میں نبی کے چاہنے والے ہوں, ہم اسے اچھی زندگی دلائیں گے. اور صوفیوں کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دریا پار ایک بزرگ رہتے تھے, اس نے اپنی عورت سے کہا کہ جمنا کے پار ایک دروے سے اسے کھانا کھلا کر کے آ جا. عورت باوفا تھی, بادت تھی, کہنے لگی کوئی عذر نہیں ہے, لیکن میں جاؤں کیسے, رات اندھیری, جمنا بیچ میں, کشتی محفوظ, کچھ بھی نہیں. تو حضرت وہ بزرگ کہنے لگے, جاؤ دریا سے کہہ دینا میں ان کی بھیجی ہوئی آئی ہوں جو تیس برس سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا, نہیں گیا. عورت حیران ہو گئی کیونکہ حضرت صاحب اولاد تھے, چلی گئی, با وفا تھی, نیک بیوی تھی, چلی گئی. دریا سے یوں ہی کہا, دریا نے راستہ دے دیا, خشک ہو گیا راستہ, چلے اس پار چلی گئی. بزرگ کو کھانا کھلا کے فارغ ہوئی. پھر جب آنے لگی, واپس آنے لگی, تو اس بزرگ نے کہا, جاؤ دریا سے کہہ دینا اس کا حکم ہے, مجھے راستہ دے دو, جس نے آج تک کچھ بھی نہیں کھایا. عورت پریشان ہو گئی, معاملہ کیا ہے, ابھی میرے سامنے کھائے اور سب کھانا کھا گئے, پھر بھی کہہ رہے تھے کھانا نہیں. بہرحال کچھ بھی نہیں بولی. آ گئی, دریا سے یوں ہی کہا, دریا نے راستہ دے دیا, پار آ گئی. اب انتظار میں کہ میرا شوہر ایماندار کا مزاج کب اچھا رہتا ہے, دیکھا مزاج خوش ہے, اچھے موڈ میں ہے. پوچھنے لگی, میرے شوہر ایماندار, اس دن آپ لوگوں کی بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. اس دن آپ لوگ جو بولے, آپ نے ایسا بولا, آپ کے دوست نے ایسا بولا, سمجھ میں نہیں آیا. اس بزرگ نے جواب دیا, ہمارا کوئی بھی عمل اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا, ہمارا کوئی عمل ہمارے نفس کے لیے نہیں ہوتا ہے, ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو ہمارے فعل ہماری نسبت سے کل عدم ہے, ہمارے فعل ہماری نسبت سے کل عدم ہے, ہم اپنے نفس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے, اللہ کے لیے کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو حضرات, یہ ہے صوفی کا مقام, یہ ہے صوفی کا مزاج. قدم اٹھتا ہے تو اللہ کی رضا کے خاطر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر پہنچے, دیکھا کہ حضرت معاذ زار و قطار رو رہے ہیں. پوچھا, معاذ کیوں رو رہا ہے؟ حضرت معاذ کہنے لگے, میں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حدیث سنی تھی, ابھی یاد آ گئی, مجھے رونا آ گیا. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا, کیا حدیث سنی تھی, تم کو رونا آ گیا؟ حضرت معاذ کہنے لگے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی سی بھی ریاکاری شرک ہے, تھوڑی سی بھی ریاکاری شرک ہے, دکھاوا جو عمل ہوتا ہے وہ شرک ہے, اور جو اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ لوگوں کو, پرہیزگار لوگوں کو اور چھپے ہوئے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. حضرات, جو بھی عمل ہو وہ اللہ کے لیے, جو بھی عمل ہو اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو. اور صوفی اسی کو کہتے ہیں, جو بھی کام کرتے ہیں, جو بھی عمل کرتے ہیں, وہ اللہ اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں. جب اللہ اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ حق ہے, اللہ کا وعدہ اس پر ثابت ہو جاتا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے, جس نے نیک عمل کیا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اور وہ ہو مومن, تو ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے. حضرات, درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الجود والکرم والیہ و صحابہ بارک و سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صوفی کا مزاج بتایا حضرت حسن بصری. حضرت اویس کرنی کا کیا کہنا, اتنے عاشق رسول. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا, من نقلہ منکم فلیستغفر لکم, میرے آقا نے فرمایا, جو بھی اویس کرنی سے ملاقات کرے وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرائے. اللہ کو اتنا بڑا مرتبہ, صحابی نہیں تابعی ہیں اور خیر التابعی. اپنے رسول سے محبت کرتے تھے. رسول نے ارشاد فرمایا, من لقیہ منکم, تم میں سے جو بھی ان سے ملاقات کرو یا ملو, فلیستغفر لکم, اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤ. تو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نیک لوگوں کا کتنا مرتبہ ہے, حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں شخص, کسی نے کہا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے, آپ بہترین کھجور منگوائے, کھجور منگا کر کے ایک طباق میں رکھ کر اس کو تحفہ بھیجا اور کہلا بھیجا کہ آپ کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے میری غیبت کر کے اپنے نیکیوں کو میرے دفتر اعمال میں منتقل کر دیا ہے. یہ صوفی کا مزاج ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں شام کے راستے سے جا رہا تھا, آپ بھی صوفی باصفا گزرے ہیں, حضرت ابو ایوب, حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صوفی، آپ کا صوفی میں نام آتا ہے، آپ گزر رہے تھے، فرماتے ہیں کہ میں اور ایوب جا رہے تھے، ایک معمولی انسان کو دیکھا، جسے ہمارے بابا ہیں دنیا نہیں پہچانتی، جسے اللہ والے ہیں جسے دنیا نہیں جانتی، دنیا دیوانہ، جسے حضرت جن مصری کو دنیا دیوانہ کہتی تھی، لیکن بہت حضرت اویس سے کہنے کی دنیا دیوانہ کہتی تھی، لیکن اللہ کی اتنا مقرر کہ میرے آقا فرمائے جو ملے اس سے مغفرت کی دعا کرا لینا، ویسے حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک معمولی انسان اپنے سر کے اوپر لکڑی کی گیٹری اٹھائے لیے آ رہا ہے، لکڑی لے کے آ رہا ہے، تو میں نے اس کو معمولی انسان سمجھا اور اس سے پوچھ بیٹھا من ربو کا، من ربو تمہارا رب کون ہے؟ کہ عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ وہ شخص لکڑی کا گٹھر نیچے رکھا اور مجھ سے کہنے لگا کیا پوچھے آپ؟ عبداللہ بن زید نے فرمایا میں نے پوچھا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا بتاتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں الہی حول حاضل حتب ذہبا، الہی حول حاضل حتب حتب ذہبا، یا اللہ اس لکڑی کی گٹھر کو سونا بنا دیا، الہی حول حاضل حتب ذہبا، الہی اس لکڑی کے گٹھر کو سونا بنا دے۔ حضرت عبداللہ بن زید جو صوفی با صفا تھے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے با کرامت ولی تھے، فرماتے ہیں قسم خدا کی میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ لکڑی کا گٹھر سونا بن گیا، سونا بن، ہم حیرت زدہ رہ گئے، اور پھر کہے عبداللہ بن زید دیکھ لیا؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے دیکھ لیا، پھر وہ کہنے لگے الہی حول ردی حاضر حتب، الہی ردی حاضر ہٹا، یا الہی اس کو پھر لکڑی ہی بنا دے، الہی پھر اسے لکڑی ہی بنا دے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قسم خدا کی میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ لکڑی ہی بن گئی، اللہ اکبر، یہ ہے حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں نے کسی عام انسان کو معمولی انسان نہیں سمجھا۔ شیخ صاحب نے فرمایا ہر بیشا دبا مبر کے خالص، ہر بیشا دبا مبر کے خالص، شاید کہ پلنگ خفتہ بن سکے، ہر جنگل میں بلا خوف و خطر مت چلے جاؤ، یہ مت سمجھو کہ یہ خالی ہے، ہو سکتا ہے چیتا سویا ہوا ہو، ہو سکتا ہے شیر سویا ہوا ہو۔ تو حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اپنے نیک بندوں کے صدقے طفیل، آپ جیسے بزرگ، آپ جیسے ذی علم اور ذی فہم، ذی فراست کے سامنے کچھ ہمیں بولنے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے یا الہ العالمین ہم سبوں کو اسلامی زندگی عطا فرما، ہم سبوں کا خاتمہ بالخیر عطا فرما، اپنے حبیب کی شفا نصیب فرما، یا اللہ ہم سبوں کے دل میں اپنا خوف عطا فرما، اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا محبت عطا فرما، اسی خوف اور محبت کے صدقے میں مولا ہم تمام کی دلی دعائیں نیک عرض میں پوری عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضرات اور صوفی اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس جو ہے بہت ہی پرنور مجلس ہے اور اہل تصوف حضرات کی مجلس ہے۔ اب تک آپ حضرات نے میرے دوست سے جو ہے تصوف کے متعلق بہت کچھ سنا، بہت تصوف تفصیل سے وہ بتا رہے تھے کہ تصوف کیا ہے اور صوفیاء کرام کون ہوتے ہیں، ان کے متعلق جو ہے مثالوں سے انہوں نے بہت اچھے انداز میں بیان کیے ہیں، لہذا میں جو ہوں وہ پہلے بدل کر تصوف کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک حدیث مبارک میں آتا ہے الانسان سری و انا سری، یعنی انسان میرا بھید ہے اور میں اس کا بھیدی ہوں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانوں اور خوبیوں سے سوارا ہے جس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ میں انسان کے اندر چھپے ہوئے سارے خزانوں کو تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن یہ ایک چیز آپ کے روبرو رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے وجود. انسان کا وجود، جس طرح سے ہر چیز کا اول و آخر و ظاہر و باطن ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے وجود کے اندر بھی جو ہے بہت سی چیزیں ظاہر میں ہیں اور بہت سے باطن میں ہیں. اگر انسان کے وجود کو پڑھنے لگیں، ظاہر میں دیکھیں انسان کے وجود کو، تو اس کے ہاتھ پیر، اس کا چہرہ، ناک کان وغیرہ دکھائی دیتے ہیں، یہ تو ظاہر چیزیں ہیں. اس کے وجود کے اندر تھوڑا جا کر دیکھیں تو اس کے وجود میں اور چیزیں ہیں جسے دل، دماغ، پھیپھڑے وغیرہ کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ظاہر ہی کے دائرے میں آتے ہیں، کیونکہ ان اعضاؤں کو دیکھ سکتے ہیں، چاہے آپریشن کر کر یا دوسری چیزیں سے جو ہے ان کو دیکھ لیا کرتے ہیں، یہ ظاہر میں آتے ہیں. لیکن چند چیزیں ایسے ہیں جو باطن ہوتے ہیں، جس کو دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ موجود ہیں.
اللہ
جیسے حواس خمسہ، جیسے نفسیں، روحیں اور وجودیں، تصوف کے دائرے سے اگر ہم دیکھیں اور تصوف کی گہرائی میں جا کر وجود کو پڑھنے لگے تو وجود کے اندر پانچ وجود موجود ہیں. انسان کے وجود میں اور بھی وجود ہیں جو اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو ان وجودوں کے متعلق تفصیل سے، پانچ وجودوں کے متعلق تو تفصیل سے میں نے یہ کتاب لکھی ہے الوجود بول کر، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں یہ پہلو آپ کے روبرو رکھنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے، اب تو جو وجود جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، جو وجود دکھائی دے رہا ہے اس کو واجب الوجود کہتے ہیں. اس وجود سے ہر انسان واقف رہتا ہے، لیکن یہ وجود جو گفتگو کر رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، یہ دوسرا وجود ہے جو سن رہا ہے.
جی، کیا بات.
اس کو ممکن الوجود کہتے ہیں. دیکھیں، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں، آپ چلنا چاہیں، بات چیت کرنا چاہیں، کچھ بھی کام کرنا چاہیں، جب تک ہم ممکن الوجود آپ کو حکم نہیں کرتا، آپ کچھ نہیں کر پاتے. اس بات کو اور آسانی سمجھنے کے لیے ایسا بھی آپ